نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم. اور وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش پائے گا، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، اور رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلیل و خوار ہو کر. معزز حاضرین اور محترم ناظرین، یہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی دو آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا. سلسلہ مضمون وہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں میں کون سے اوصاف ہوتے ہیں اور کون سی باتیں نہیں ہوتی. پچھلے درس میں ہمارے سامنے وہ مثبت اقدار آئیں، وہ مثبت اوصاف کہ جو اللہ کو پسند ہے، جن سے ایک بندہ مومن کی شخصیت میں دل آویزی پیدا ہوتی ہے، جو ایک مومن کی شخصیت کی میچورٹی کی علامات ہے. آج کی ان دو آیات میں انداز بیان منفی یا سلبی، یعنی یہ چیزیں ان میں بالکل نہیں ہوتی، ان چیزوں کے وہ بالکل قریب نہیں پھٹکتے. لیکن اس ضمن میں قرآن مجید کی حکمت کا ایک اہم باب ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسند کون سی صفات ہے، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ ایک تو گناہ ہوتے ہیں کبیرہ اور ایک گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، تو کبیرہ گناہوں میں چوٹی کے گناہ کون سے؟ آج کی پہلی آیت ان تین کبائر کو معین کر رہی ہے. چنانچہ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلا کبیرہ گناہ، عظیم ترین گناہ، جس کے بارے میں سورہ نساء میں دو مرتبہ یہ الفاظ وارد ہوئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہ معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا معافی فرما دے گا. تو گویا کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم، قرآن مجید کی روح سے سب سے بڑا گناہ شرک. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس کے ضمن میں یاد ہوگا کہ اقسام شرک پر بھی کچھ مختصر گفتگو ہوئی تھی. چنانچہ شرک ایک تو اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، شرک فی الذات، ایک شرک وہ ہے کہ جو اللہ کی صفات کے ضمن میں ہو، شرک فی صفات، اور تیسرا شرک ہے شرک فی عبادت. اور عبادت کے لب لباب کی حیثیت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت کا اصل جوہر ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ لہذا یہاں آپ نے دیکھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یہ پکارنا کس کے لیے؟ استمداد، استدعا، استغاثہ، پکارنا کسی کو اپنی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے، پکارنا کسی کو اپنی مصیبت کے دور کرنے کے لیے، پکارنا کسی کو اپنی حاجت روائی کے لیے، پکارنا کسی کو اپنی مشکل کشائی کے لیے۔ اور نوٹ کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، بلکہ اللہ کے ساتھ پکارنا کسی اور کو، یہ شرک ہے۔ تو یہ تو یوں سمجھئے کہ ہمارے دین میں اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ شرک ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو اسی کا آغاز میں ذکر ہوا، اس لیے کہ در حقیقت شرک سے انسان کا نقطۂ نظر غلط ہو جاتا ہے، گویا کہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو گئی، اس کے بعد اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ ظاہر ہے کہ خشت اول تو لحد معمار کج تاثریا میر ود دیوار کج، پھر تو کجی ہی کجی ہوگی، انسان کی اپنی ذاتی سیرت میں بھی کجی ہوگی، جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ بھی کج ہوگا۔ لہذا یہاں سب سے پہلے ذکر ہوا شرک کا۔ دوسرا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسانی جان کا احترام اور قتل عبد، یہ جان لیجئے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، اس لیے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک متمدن حیوان ہے، مین از اے گریگوریس اینیمل، تو تمدن کی بنیاد مل جل کر رہنا ہے، تہذیب اور حضارت اور تمدن اسی سے وجود میں آتی ہے، اور اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرے۔ اگر احترام جان ہی ختم ہو گیا تو گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ تو تہذیب اور تمدن کے لیے، اس کی بقا کے لیے لازم ہے کہ احترام جان کا پورا پورا خیال معاشرے کے اندر رہے۔ والذین لا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اللہ نے اس جان کو بہت محترم ٹھہرایا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں کوئی شخص قانون کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے پہلے بھی ایک موقع پر یہ مضمون ہمارے سلسلہ درس میں آ چکا ہے، وہ چار صورتیں ہیں شریعت میں، یا تو قتل عمد کی سزا کے طور پر، اگر مقتول کے وارث دیت یا خون بہا لینے پر بھی آمادہ نہ ہو اور معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو جان کے بدلے جان، ان النفس بالنفس۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو شریعت میں اس کے لیے سزا رجم ہے، کہ اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گا۔ تیسرے اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے۔ چوتھے، کافر جو حربی ہو، جس کے ساتھ جنگ ڈکلیئرڈ ہو، ضمنی نہیں معاذ اللہ کسی اسلامی ریاست کا، پرامن غیر مسلم شہری نہیں، اس کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان محترم ہے، اسے وہی تحفظات حاصل ہیں جو کسی مسلمان کو حاصل ہے۔ البتہ جہاں جنگ ہو کفار کے ساتھ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کافر کی جان وہ ایک مومن کے لیے حلال ہوتی۔ تو ان چار صورتوں کے سوا کسی بھی حالت میں انسانی جان کا لینا یہ ہوگا قتل ناحق، اور قتل ناحق جان لیجئے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ گویا کہ شرک کے بعد ہمارے نظام میں سب سے بڑا جرم۔ تیسری چیز بیان فرمائی، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ہم اس سے پہلے والے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ سیکس ڈسپلن اور اپنے شہوت پر قابو پانے کی کتنی اہمیت بیان ہوئی تھی. سورہ مومنین میں بھی فرمایا اور سورہ معارج میں بھی, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہاں وہی بات ہے لیکن اسلوب منفی ہے. وہاں مثبت پہلو سے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شہوت پر قابو یافتہ ہے, حلال راستے کے علاوہ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کرتے. وہاں بھی وہی ہے, ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے. لیکن یہاں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے اس سے ایک عظیم حقیقت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے, اور وہ یہ کہ قتل ناحق کے بعد سب سے بڑا جرم زنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ فعل بد رواج پا جائے گا اس میں سے اعتماد, باہمی محبت بالکل ختم ہو کر رہے گا. اس لیے کہ باہمی محبت کا سرچشمہ ایک شوہر اور اس کی بیوی کے مابین اعتماد کا احساس, اگر یہ ہے تو محبت بھی ہوگی, مودت بھی ہوگی, اور وہ خاندان جو ہے وہ اس جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا اس دنیا میں. لیکن اگر کسی معاشرے میں بد چلنی کا رواج ہو جائے, شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے, بیوی کو شوہر پر اعتماد نہ رہے, تو جس معاشرے میں سے یہ اعتماد, باہمی اعتماد رخصت ہو جائے اور بد اعتمادی اس کی جگہ لے لے, اس معاشرے میں اعلی اوصاف کبھی نہیں پنپیں گے. جو نئی نسل اس گھر میں پرورش پائے گی اس میں کبھی بھی حسنات اور اعلی اخلاق جو ہے پرورش نہیں پا سکتے, بلکہ نیگیٹو کریکٹر, ایک منفی کردار لازماً وجود میں آئے گا اس نسل میں کہ جو ایسے ماحول میں پرورش پا رہے گی. تو گویا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تمدن میں بجائے خوبیوں کے پھول کھلانے کے یہ اسے ایک متاثر سناخ بنا کر رکھ دیتی. لہذا تیسری چیز ہے, ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے. ان تین سب سے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو کوئی ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرے گا, شرک کرے گا, اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روائی کے لیے پکارے گا, مشکل کشائی کے لیے پکارے گا, کسی اور کی عبادت کرے گا, یا وہ انسانی جان ناحق لے گا, انسانی خون ناحق بہائے گا, یا وہ زنا کا ارتکاب کرے گا, تو وہ جان لے کہ اس کی پاداش اس کو بھگتنی پڑے گی. یلقا اثاما, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سکاٹ فری چلا جائے گا, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. اگر اس دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں اسے اس کا بھرپور خمیازہ بھگتنا ہوگا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا. اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا, اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ گویا کہ طوفان بجائے اس کے کہ کمی کی طرف آئے, اس کی تندی اور تیزی میں مسلسل اضافہ ہوگا. لیکن غور کیجئے تو اس میں ایک بہت لطیف نقطہ ہے. بعض حضرات کا یہ گمان ہے کہ عذاب اخروی سے قبل اور یوم القیامہ سے قبل عالم برزخ میں, یا بالفاظ دیگر قبر میں عذاب کی جو خبریں ہیں وہ صرف حدیث نبوی میں ہیں, قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایسے سب حضرات کے لیے یہ مقام بہت ہی لائق توجہ ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس سے آپ یہ بات نکل رہی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. یہی ہے وہ عذاب کے جسے ہم عذاب قبر سے تعبیر کرتے ہیں، جس کی خبر بہت سی صحیح اور مستند احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اگر یہ اشکال ہو کہ ابھی قیامت کی عدالت تو لگی ہی نہیں، ابھی حساب کتاب اور فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، بزم اعمال تو ہوا ہی نہیں، تو اس سے پہلے سزا کیسی؟ ان کے اطمینان کے لیے عرض ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ سورہ قیامہ میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں. وہ طالب علم کے جس نے امتحان میں کچھ نہیں کیا وہ جانتا ہے کہ اس نے پرچے کیسے کیے، جو ریزلٹ کے ڈکلیئر ہونے سے پہلے ہی اس کی جان سوکھتی رہتی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا کیا نتیجہ ہے تو جس کا اعلان ہونے والا ہے. نتیجے کے اعلان کے دن سے پہلے ہی گویا کہ وہ ایک نو کے کرب میں، ایک کوفت کی کیفیت میں مبتلا ہوتا. تو یہی ہے در حقیقت وہ چیز کہ جو اس دنیا سے اس عالم کو منتقل ہونے کے فوراً بعد جو کچھ کے انسان نے فی الواقع اس دنیا میں کیا ہے اس کا ایک عکس اس پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے وہ چیز کہ جس کو حضور نے یوں تعبیر فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر عالم برزخ میں آنکھ کھل گئی، اور اس میں انسان پر ان کیفیات کا ایک عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جو بالآخر جن سے اسے دوچار ہونا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن. ان آیات مبارکہ میں کس قدر خوبصورتی سے اس کی طرف ایک لطیف اشارہ آ گیا، یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن تو عذاب دگنا ہوگا، عذاب بڑھ چڑھ کر آئے گا، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یخلد خلود دوام، فیہ مہانا، نہایت ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، ذلت و رسوائی ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے گا. ہاں ایک استثناء ہے، اگر انسان نے توبہ کر لی ہو تو بچت کی صورت ہے. یہ چونکہ ایک مستقل مضمون ہے جو الا من تابا سے شروع ہوگا، تو اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان دو آیات مبارکہ میں حکمت دین کا ایک اہم باب ہمارے سامنے آیا کہ ہمارے دین میں قرآن مجید کی روح سے عظیم ترین گناہ کون سے، اور ان کی پاداش انسان کو لازماً بھگتنی پڑے گی عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت.